حي على السلام.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. سب سے پہلے خود اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام مومنین کو تقوی الہی اور خوف خدا کی تاکید اور نصیحت کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب قرآن مجید میں اعمال کی قبولیت کا معیار اور شرط تقوی کو قرار دیا ہے. فرمایا ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف متقین سے قبول کرتا ہے، تقوی کے بغیر کیا گیا عمل قبول نہیں ہوتا. زحمت کر لیتا ہے انسان، لیکن اس زحمت کا اللہ کے پاس اجر نہیں ملتا. شیطان چاہتا ہے کہ ہم نیک عمل نہ کریں، اور اگر ہم نیک عمل کرنے کا ارادہ کر لیں تو پھر وہ چاہتا ہے کہ ہمارا عمل تقوی سے خالی ہو جائے. تقوی کا ایک معنی ہے عمل کو خالص اللہ کے لیے قرار دینا، اور کسی غیر خدا کو اس عمل کے اندر شریک قرار نہ دینا اللہ کے ساتھ. یعنی ہماری نیت کیسی ہونی چاہیے عمل کے وقت؟ ہماری نیت خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اس پہلے خطبے میں کتاب اصول کافی، کتاب الایمان والکفر، یہاں پر ایک باب ہے، باب النیہ، نیت کا باب، کہ جس میں ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نے نیت کے بارے میں وضاحت فرمائی ہے. نیت، مومن کی نیت کیسی ہوتی ہے، کیسے نتائج رکھتی ہے. کافر جب نیت کرتا ہے تو اس کی نیت کیا نتائج رکھتی ہے؟ اور یہ بھی سمجھ لیں کہ نیت سے مراد زبان سے نہیں، جیسے عام طور پر ہم نماز میں کر رہے ہوتے ہیں یا مختلف عبادات میں کر رہے ہوتے ہیں، وہ احتیاطاً ہم زبان سے ادا کرتے ہیں. اصل نیت کا معنی ہے دل کا ارادہ، کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں کس کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، کسی کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں یا نہیں، خالص اللہ کے لیے کر رہا ہوں. پکا جو دلی ارادہ ہوتا ہے کسی کام کے کرنے کا، اور ارادہ بھی اسے کہتے ہیں، نہ کہ صرف دل میں سوچ لیا اور میں نے نیت تو کر لی ہے. نیت وہ ہوتی ہے جو آپ کو حرکت میں لے آتی ہے. آپ کو پیاس لگی، تھوڑی دور پانی پڑا ہوا تھا، آپ نے نیت کی اپنی پیاس بجھانے کی، آپ بیٹھے رہیں گے؟ نہیں، اٹھیں گے، چل کے جائیں گے پانی کے پاس اور پانی پئیں گے. وہ چیز جو، وہ ارادہ، دلی ارادہ جو آپ کو حرکت میں لے آتا ہے، اسے نیت کہتے ہیں. نہ یہ کہ بیٹھ کے ایسے ہی نیتیں کی رکھو، مجھے نیت کا ثواب مل رہا ہے. توجہ کیجئے، پہلی حدیث اس باب کی جو ہم نے انتخاب کی، یہ امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام سے ہے. امام فرماتے ہیں، لا عمل الا بنیت، کوئی عمل نہیں ہوتا مگر ایک نیت کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی انسان جب بھی کوئی عمل کرتا ہے، اس عمل کے پیچھے اس کی نیت ہوتی ہے، اور اللہ کے ہاں اس کا عمل کا ظاہر نہیں دیکھا جاتا، بلکہ جس نیت سے اس نے وہ عمل کیا تھا وہ نیت اللہ کے ہاں دیکھی جاتی ہے، اور اس نیت پر اس کو جو اجر ملنا ہوتا ہے یا نہیں ملنا ہوتا اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے. دوسری حدیث، یہ حدیث امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے ہے. امام فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا، دیکھیے آپ نے ابھی امام صادق کے نام پہ صلوات پڑھی، رسول کے نام پہ صلوات نہیں پڑھی، بلند آواز سے صلوات پڑھیں. یہ میں دیکھتا ہوں بعض جگہوں پر، اور یہ بیماری ہے، اس بیماری کا علاج ہونا چاہیے. صلوات کا سر چشمہ رسول اللہ کی ذات ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں نیت المؤمن خیر من عمله. بہت خوبصورت بات ہے، توجہ کیجئے گا. فرمایا مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے. یہ ذہن میں رہے، میں پہلے وضاحت کر چکا ہوں کہ مراد یہ نہیں ہے کہ بیٹھ کے نیت کرتے رہو، کرنا کوئی نہیں ہے. نیت کرے اور نیت یہ ہو کہ میں نے کرنا کچھ نہیں ہے، یہ نیت نہیں ہوتی، یہ فراڈ ہوتا ہے. وہ نیت کے جو سچی نیت تھی اور عمل کا ارادہ تھا، تیاری تھی، پلاننگ تھی، سچی نیت کی بات ہو رہی ہے. مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اور ونیت الکافر شر من عمله، اور کافر کی نیت اس کے عمل سے بدتر ہے. مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اور کافر کی نیت اس کے عمل سے بدتر ہے. وَكُلُّ عَامِلٍ يَعْمَلُ عَلَى نِيَّتِهِ، اور ہر عمل کرنے والا اپنی نیت پر مبنی عمل کرتا ہے. توجہ کیجئے، اگلی حدیث سن لیں، اس حدیث کا معنی ذرا واضح ہو جائے گا کیوں مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اور کیوں کافر کی نیت اس کے عمل سے بدتر. تیسری حدیث امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، قال ان العبد المؤمن الفقیر، بے شک ایک ایسا مومن بندہ جو فقیر ہے، یعنی اس کے پاس مال دنیا نہیں ہے جسے خدا کے راستے میں خرچ کر سکے، فقیر ہے. اللہ صرف امیروں کا اللہ نہیں ہے، توجہ کیجئے اس پر. ان العبد المؤمن الفقیر، بے شک ایک بندہ مومن جو فقیر ہے، لَيَقُولُ يَا رَبِّ اُرْزُقْنِي حَتَّى أَفْعَلَ كَذَا وَكَذَا مِنَ الْبِرِّ وَوُجُوهِ الْخَيْرِ، وہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اے اللہ مجھے رزق عطا فرما تاکہ اس رزق کے ذریعے میں نیکی اور اچھائی کے کاموں میں سے یہ کام کر سکوں. میرے پاس نہیں ہے لیکن مجھے رزق دے تاکہ میں یہ بھلائی کے کام کر سکوں. فَإِذَا عَلِمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ذَلِكَ مِنْ، جب اللہ کو اس نیت کا اپنے فقیر مومن بندے کی، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، مال نہیں ہے، اس کی اس نیت کا جب اللہ کو علم ہوتا ہے، بِصِدْقِ نِيَّتٍ، کہ اس کی سچی نیت ہے یہ کرنے کی، یہ نہیں ہے کہ بہانہ کر رہے پیسے آ جائیں، کرنا کچھ اور ہے، ظاہر میں کہہ رہا ہے، جب خدا جان لیتا ہے کہ اس کے دل میں یہ مال کی حسرت اس لیے، طلب اس لیے کر رہا ہے کہ نیکی کرنا چاہتا ہے. قطب اللہ له من الاجر مثل ما يكتب له لو عمله، تو اللہ اس کے لیے اسی وقت وہ اجر اور ثواب لکھ دیتا ہے جو اس کو تب دیتا جب وہ کام کرتا جس کی دعا مانگی. ان اللہ واسع کریم، اللہ بڑی وسعتوں والا اور بڑا کریم ہے. وہ یہ نہیں روک کے نہیں رکھتا، اسے پتہ چل گیا اس کی نیت ہے، دل میں تڑپ ہے یہ کام کرنے کی، لیکن ظاہری طور پر وسائل نہیں ہے، تو اللہ وسائل کا انتظار نہیں کرتا، اس کے لیے لکھ دیتا ہے. کب؟ کہ جب نیت سچی ہو اور تڑپ سچی ہو اور خالص ہو. یہاں سے وہ معنی واضح ہو گیا، میں عرض کروں کہ ایک مومن نے نیک کام کرنے کی نیت کی، میں مثلا اتنے بھوکوں کو کھانا کھلاؤں گا، میں اتنے یتیم بچوں کی پرورش کروں گا، وہ جو اس کے اختیار میں ہے وہ والی نیت، ٹھیک ہے. اور ایک یہ بات ہے جو اس حدیث میں، آخری حدیث میں بیان کی، کہ اس کے اختیار میں نہیں ہے لیکن حسرت کرتا ہے، حسرت کرتا ہے، اس کے پاس چیز نہیں ہے، اللہ اس کو اجر دے دیتا ہے نیت سچی ہو تو. لیکن ایک دفعہ کہ انسان کے اختیار میں ہے کوئی کام کرنا, اس کی نیت بھی کر لیتا ہے, لیکن جب عمل کرنے کے لیے اٹھتا ہے تو کوئی نہ کوئی رکاوٹ سامنے آ جاتی. توجہ کر رہے ہیں؟ مثلا کہتا ہے کہ میں مثال کے طور پر اتنے سارے یتیموں کو کھانا کھلاؤں گا, اس کے پاس مال موجود ہے, مثلا یتیموں کی پرورش کروں گا موجود ہے, اس نیت سے وہ اٹھتا ہے, لیکن کوئی مسئلہ ایسا پیش آتا ہے کہ اس کو ایسا بڑا نقصان ہو جاتا ہے کہ اب اس کے اختیار سے باہر نکل گیا. پہلے اختیار میں تھا لیکن جب عمل کرنے لگا تو اس کے اختیار سے باہر چلا گیا. تو جو اس نے نیت کی تھی, اللہ اس نیت پر اس پورے عمل کا اجر اس کو دے دیتا ہے, جب اللہ جانتا ہے کہ اس کے اختیار سے اب وہ عمل نکل چکا ہے. آپ نے نیت کی میں مثلا حج پہ جاؤں گا, میں زیارت پہ جاؤں گا مثال کے طور پر, اور آپ بیمار ہو گئے, نیت آپ کی پکی تھی, اللہ تبارک و تعالی آپ کے اجر میں رکاوٹ نہیں ڈالے گا. کیوں؟ ان اللہ واسع کریم, اللہ بڑی وسعتوں والا اور کریم ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک اور حدیث اسی باب سے, باب النیہ. ابی بصیر ایک صحابی ہیں, یہ کہتے ہیں کہ سألت ابا عبداللہ علیہ السلام عن حد العبادة التي اذا فعلها فاعلها كان مؤديا. یہ کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے, کہ اے فرزند رسول, مجھے عبادت کی وہ حد بتائیے کہ اگر بندہ وہ انجام دے دے تو پھر اس کے بارے میں لکھ دیا جائے گا کہ اس نے ادا کر دیا ہے, اپنی ذمہ داری کو اس نے ادا کر دیا. وہ کون سا کام کہ اگر بندہ وہ کرے, عبادت کو اس طرح سے کرے, تو کہا جائے گا کہ اس نے ادا کر دی. فقال, تو امام نے جواب میں فرمایا, حسن النیت بالطاعہ, اس کی اطاعت کرنے کی, یعنی وہ جو کام کرنے لگا ہے, عبادت کرنے لگا ہے, اس کی نیت کیا ہو؟ اللہ کی اطاعت کرنے کی اچھی نیت ہو. اب یہ جو حسن النیہ ہے, یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ بندہ نہ چاہتے ہوئے کراہت کے ساتھ کہ نہیں پڑھوں گا تو ڈنڈے پڑیں گے, عذاب ہوگا, نہ چاہتے ہوئے نماز پڑھتا ہے. ٹھیک ہے, ایک یہ نیت, نیت ہے نماز پڑھنے کی لیکن چاہت نہیں ہے, زبردستی کر رہے ہیں. اور ایک دفعہ ہے دل سے خواہش کر کے اللہ کی اطاعت کرنا, یہ بڑا مقام ہے. آپ کو یہ بھی عرض کر دوں, یہ جو لفظ اطاعت ہم سنتے ہیں, ہم دونوں معنی میں لیتے ہیں, چاہے دل سے کسی کی بات مانی جائے اور چاہے کسی کے ڈر سے, دل نہیں کر رہا لیکن ڈر سے مان رہے ہیں, دل نہیں کر رہا لیکن لالچ سے بات مان رہے ہیں, ہم اس سب کو اطاعت سمجھتے ہیں. بات تو مان لی ہے نا, لیکن لفظ طاعت کا اصل معنی یہ ہے, دل سے چاہتے ہوئے کسی کی بات مان لینا. اسی لیے اہل بیت اطہار کی محبت اور مودت کا ہم سے کہا گیا, کیونکہ جس سے محبت ہو اس کی, وہ جب کوئی حکم دیتا ہے, جب کوئی مطالبہ کرتا ہے تو انسان مانتا بھی ہے اور دل سے چاہتے ہوئے مانتا ہے, شوق سے مانتا ہے, بوجھ محسوس نہیں کرتا اور اپنے اوپر کوئی جرمانہ محسوس نہیں کرتا. خداوند عالم فرامین اہل بیت کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ و صفیہ وحافظ سرہ و مبلغ رسالاتہ سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلى امير المؤمنين علي بن ابي طالب وعلى فاطمه الزهراء سيده نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير صلوات پڑھیں محمد وال ایک مرتبہ تکرار کروں گا، پھر سب سے پہلے خود اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام مومنین کو، بندگان خدا کو، تقوی الہی، خوف خدا کی تاکید و نصیحت، ہر حال میں، ہر قول میں، ہر فعل میں، کہیں پر بھی اللہ کو نہ بھول۔ بہت بہت عظیم نعمت ہے، میرے اور آپ کے تصور سے باہر ہے، ایک انسان ایسا بن جائے کہ اس سے کوئی بات صادر نہ ہو، اس سے کوئی عمل صادر نہ ہو، مگر یہ کہ پہلے وہ رک کے سوچتا ہو کہ یہ جو بات میرے وجود سے ظاہر ہونے لگی ہے، اس سے میرا خالق راضی ہوگا یا میرا خالق مجھ سے ناراض ہوگا۔ تقوی چابی ہے تمام روحانی اخلاقی بیماریوں کے علاج کی، تمام اطاعات کی طرف جانے کی اور تمام اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے کی جو چابی ہے، اس کا نام تقویٰ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ تین مناسبات کا ذکر کرنا چاہوں گا اس دوسرے خطبے میں۔ پہلی، 20 رجب کا جو دن ہے، یہ روایات کے مطابق ولادت ہے جناب بی بی سکینہ بنت الحسین علیہ الصلاۃ والسلام۔ مصائب اہل بیت اور خاص طور پر امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد کے مصائب اور اولاد میں بھی ان کی بچیوں کے جو مصائب ہیں، ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے خدا سے دعا کریں کہ وہ بچیاں، وہ معصوم بچیاں کہ جو پاکستان میں اپنے والد کے انتظار میں ہیں، وہ والد کے جس کو اٹھا لیا گیا، مسنگ کر دیا گیا، ان سے ملنے کے لیے بیتاب ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس بی بی کے صدقے، جس کو باپ کی جدائی بہت برداشت کرنی پڑی، پروردگار تمام ان بیٹیوں کو اپنے باپوں کی زیارت جلد نصیب فرمائے۔ اس کے بعد دوسرا جو ایک مناسبت ہے ان ایام میں، وہ رجب کے اندر جو نیاز وغیرہ پکائی جاتی ہے، توجہ کریں، اگر اس نیاز کو ثواب کی نیت سے اور اجر کی نیت سے آپ نے کرنا ہے، اچھی طرح توجہ کے ساتھ سن لیں۔ پہلے خطبے کی روایات کو ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کی نیت اجر کی ہے اور اللہ کی اطاعت کی ہے تو اس کا اجر ملے گا، لیکن اس نیت کو خالص کریں، اور نیت کو خالص کرنے سے یہاں کیا مراد ہے، بعض جگہوں پر دیکھنے میں آتا ہے کہ جو مثلا نیاز کی ہوئی ہے، لوگوں کو بلایا ہوا ہے، اور دوران نیاز اللہ کی معصیت، بے پردہ بعض دفعہ خواتین جناب مکس گیدرنگ ہوئی ہوئی، اللہ تعالیٰ اس قوم کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ یہ کام نہ کرے اپنی شادیوں میں، اپنے جشنوں میں، جو جناب زینب کے حجاب کو رونے والی ہیں، جناب زہرا کے حجاب کی تاکیدات سننے والی ہیں، اللہ تعالیٰ ان عورتوں کو بھی توفیق دے اور ان کے مردوں کو بھی یہ توفیق عطا کرے کہ اپنی عورتوں کو حرام میک اپ کرا کر نہ محرموں کے سامنے پیش نہ کریں مکس گیدرنگز میں، نہ شادیوں میں یہ اللہ کی معصیت کریں، ٹھیک ہے؟ اور اگر حجاب کے بارے میں کچھ جو روشن فکر ہے آج کل کے افراد، وہ کہہ رہے ہیں حجاب یوں نہیں ہے تو حجاب یوں نہیں ہے، تو یاد رکھو قرآن میں سورۃ النور میں اللہ تبارک و تعالی نے واضح فرمایا ہوا ہے کہ عورتیں اپنی زینت کو چھپائیں نامحرم مردوں سے. اے رسول، مومن عورتوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی وہ جو زینت کی جگہیں ہیں وہ چھپائیں. یہ کسی اسلام میں نہیں ہے، اس سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا کہ میک اپ کر کے تیار ہو کے سج دھج کے نامحرموں کی محفل میں چلی جائیں. اللہ کی نافرمانی سے کبھی خدا کی رحمتیں نصیب نہیں ہوتی. وہ زندگی کا طریقہ اپنائیں جس سے اللہ راضی ہو، رسول راضی ہو. اہل بیت اطہار نے جو طریقہ حیا کا، عفت کا، پاک دامنی کا، پھر ایسی حرکتوں کے آگے نتائج بھی نکلتے ہیں. تو اس دینی آج کل فیشن چل پڑا ہے کہ بعض منقبتیں اور جو قصائد وغیرہ ہیں وہ آہستہ آہستہ فل میوزیکل کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے، اور آہستہ آہستہ مذہب کو فل دھکیلا جا رہا ہے کہ مذہب اور غیر مذہب کے لوگوں کی حرکتوں میں کوئی فرق نہ رہے، بالکل شباہت ہو. تو بچیں اس سے، اپنے آپ کو بچائیں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن انسان بھی ہے اور پتھر بھی ہے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس پر اللہ نے بڑے سخت فرشتے مقرر کیے ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ جو ان کو حکم دے دیتا ہے کہ اس کو تم نے عذاب کرنا ہے تو وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو ان کو امر کیا جاتا ہے اس کی اطاعت کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو، اللہ کی بارگاہ میں صدق کے دل سے پلٹ آؤ، سچی توبہ کرو کہ جس میں پھر گناہ کرنے کا ارادہ نہ ہو. تو ان نیازوں کی محفلوں کو اگر بنانا ہے تو، اگر اجر لینا ہے تو اللہ کی اطاعت کی محفل بنائے. ایسی کوئی حرکت نہ کرے جس سے نہ اللہ راضی ہو اور نہ اللہ کے وہ نمائندے راضی ہو جن سے منسوب کر کے یہ کام کیے جاتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تیسری جو مناسبت عرض کرنا چاہوں گا، آئندہ ہفتے میں 24 رجب 7 ہجری تاریخ اسلام کا ایک عظیم معرکہ ہے جس کو غزوہ خیبر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. صلح حدیبیہ، جب کفار نے روک دیا رسول اللہ کو مکہ میں داخل ہونے سے اور عمرہ بجا لانے سے. صلی علی محمد و آل محمد. تو انتہائی سخت شرائط کے ساتھ ایک صلح ہوئی. مسلمان پریشان تھے کہ یہ کیسی شرائط ہے. تو بہرحال یہ صلح ہو گئی، اور جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس پلٹے تو راستے میں سورہ مبارکہ فتح نازل ہوئی، اور اللہ نے، یہ قرآن کے معجزات میں سے معجزہ ہے، آئندہ کی سچی خبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لك فتحا مبینا. اے رسول، ہم نے آپ کو روشن فتح عطا کر دی، آج فیصلہ کر دیا. ہم ایسا ہو گیا کہ گویا آپ کو فتح ہو گئی. اور اسی صورت میں پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان قریب چند مہینوں میں مسلمانوں سے وعدہ کیا ہوا، اسی سورہ فتح میں جو حدیبیہ سے واپسی مدینہ کے سفر میں نازل ہوئی تھی، اللہ نے وعدہ کر دیا کہ اللہ تمہیں بتا رہا ہے بہت سارے مال غنیمت، بہت کچھ اللہ تمہیں دینے والا ہے، اور اللہ اپنا یہ وعدہ پورا کرے گا تاکہ تمہیں اور صراط مستقیم کی ہدایت کرے. اب رسول اللہ کو مکہ کی جانب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی جانب سے اس معاہدے کے نتیجے میں اطمینان تھا کہ مکہ والے اب ادھر سے خرابی نہیں کریں گے، حملہ نہیں کریں گے. تو اب رخ کیا گیا یہود کی طرف جو اپنی مسلسل خیانتوں سے خرابیاں کر رہے تھے. ایک قبیلہ تھا مدینہ منورہ میں، بنو نذیر، کہ جن کی خیانتوں کے سبب ان کو نکال دیا گیا اپنے معاہدے توڑنے کی وجہ سے، اور بہت ساری خرابیاں جو تاریخ میں موجود ہیں، ان کو نکال دیا گیا مدینہ سے. ان کے لوگ مکہ میں گئے کفار کے پاس اور کہا کہ تم ہمارا ساتھ دو اور ہم سب مل کر ختم کریں مسلمانوں کو، ان کی جڑ کاٹ دیں۔ اور ان کی پستی دیکھیے، قرآن نے، قرآن میں آیات ہیں اس کے بارے میں کہ ابو سفیان یا مکے کے بعض سرداروں نے ان سے کہا ہم تمہارا ساتھ دیتے ہیں، پہلے یہ بتاؤ کہ ہم لوگ مکہ والے ہم ہدایت پر ہیں یا یہ جو محمد اور اس کے ساتھی ہیں وہ ہدایت پر ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انسان جب حق کی مخالفت کرتا ہے تو پھر کتنی پستی میں اسے گرنا پڑتا ہے۔ یہ لوگ جانتے تھے، نشانیاں موجود تھیں ان کے پاس، لیکن انہوں نے کفار کو ساتھ ملانے کے لیے کیا کہا، تم لوگ حق پر ہو اور یہ لوگ باطل ہیں، یہ جھوٹا نبی ہے۔ یعنی مشرکوں کو کہہ رہے ہیں تم حق پر ہو، تم ہدایت پر ہو، تم کعبے کے متولی ہو، تم فلان ہو ظاہری چیزوں کو دیکھ کر، اور یہ لوگ باطل پر۔ قرآن نے اسے کوٹ کیا ہوا کہ یہ اتنے پست ہو گئے۔ تو یہ لوگ جو مدینہ سے نکالے گئے تھے یہ بھی خیبر میں آباد تھے، اور یہ اپنی خیانتوں کا تسلسل، سازشوں کا تسلسل جاری رکھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم سے خیبر پر حملہ کرنے کا جو منصوبہ بنایا، اور اس کے بعد واقعات آپ کے سامنے ہیں۔ میں ایک حدیث ایگزیکٹ الفاظ کے ساتھ، یعنی اردو ترجمے کے ساتھ، کہ جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، وہ تبرک کے طور پر آپ کی خدمت میں تلاوت کر رہا ہوں، ترجمہ بتا رہا ہوں، کہ ابو حازم تابعی بیان کرتے ہیں کہ مجھے جناب سہل ابن سعد ساعدی، جو کہ صحابی رسول ہیں، خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، کل میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جس کے ہاتھوں پر فتح ہوگی، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت رکھتے ہیں۔ چنانچہ ساری رات صحابہ کرام اسی پر تردد کرتے رہے کہ کس خوش نصیب کو کل جھنڈا ملے، کس خوش نصیب کو وہ جھنڈا ملے گا، اور صبح کے وقت سبھی کو امید تھی کہ مجھے ملے گا۔ ہر انسان اپنے آپ میں، ظاہر ہے، اچھائی میں اپنے آپ کو آگے سمجھتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی کہاں ہے، علی کہاں ہے، علیہ الصلاۃ والسلام۔ عرض کی گئی کہ ان کی آنکھیں دکھتی ہیں، رسول اللہ علی کے بھی مولا ہیں، ان کی آنکھیں دکھتی ہیں۔ آپ نے فرمایا ان کو بلاؤ، بلوا کر ان کی دونوں آنکھوں میں اپنا لعاب دہن رکھا اور ان کے لیے دعا فرمائی، پس وہ یوں اچھے بھلے ہو گئے کہ گویا کبھی بیمار ہی نہ ہوئے تھے۔ پھر آپ نے ان کو اپنا جھنڈا عطا فرمایا، تو انہوں نے اللہ کے نبی سے پوچھا، شاگرد رسول اللہ ہر کام رسول اللہ سے پوچھ کر کرتا ہے، انہوں نے پوچھا، کیا میں ان دشمنوں سے اس وقت تک لڑائی کرتا رہوں جب تک وہ ہماری طرح مسلمان ہو جائیں؟ آپ نے فرمایا، آرام سے چلتے رہو یہاں تک کہ تم ان کے قریب پہنچ جاؤ، پھر تم ان کو اسلام کی دعوت دینا اور انہیں بتانا کہ مسلمان ہونے سے ان پر کیا فرض ہو جائے گا۔ کاش آج کے مسلمان کو بھی پتہ چل جائے کہ مسلمان ہونے سے مجھ پر کیا فرض ہے، آج کے ہر شیعہ کو پتہ چل جائے شیعہ علی کا شیعہ ہونے سے مجھ پر کیا فرض ہے، کہ کوئی فرق نہیں اسلام میں اور تشیعوں میں، لیکن فرائض بہت سارے لوگوں کو فراموش ہو چکے ہیں۔ اللہ کی قسم اے علی، اگر تمہاری وجہ سے اللہ ان میں سے کسی ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے تو یہ بات تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہوگی۔ سرخ اونٹ ضرب المثل تھے بہترین نعمتوں کی عربوں کے ہاں۔ پروردگار عالم، اللہ تبارک و تعالی کی آیات، رسول اللہ کے فرامین اور اہل بیت اطہار کے فرامین کو سمجھنے کی اور دل و جان سے، عشق و محبت سے ان پر عمل کرنے کی اور ان کی ہر نافرمانی کو ترک کرنے کی، چاہے ہماری محفلیں ہوں، جشن ہوں، اور چاہے ہماری خلوتیں ہوں، پروردگار عالم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔